أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اوصیکم بتقوی اللہ و نذر امرکم. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور یقیناً مولا کائنات مولا متقیان کا ہر جملہ صرف اس دور کے انسانیوں کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم ان انسانوں میں سے کچھ افراد ہیں جو اس وقت مولا کے اس قول کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور مسئول پاتے ہیں. سب سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو آغاز کروں، میں کراچی ڈویژن کے نو منتخب صدر برادر منہال کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ وہ انہیں اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اس یونٹ کی تنظیم نو ہے، اور اس میں بھی اگلے سال کے لیے نئے یونٹ صدر کا انتخاب کیا جائے گا، تو ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خب، جیسا کہ کراچی ڈویژن کا جو اجلاس منعقد ہوا تھا، آئیس پاکستان کے ڈویژن کا ارتقاء تنظیم، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور اپنے کاموں کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. گویا امیر المومنین علیہ السلام اس چیز کو زندگی کے ایک پلاننگ کے طور پر، ایک منصوبے کے طور پر، اور اس حقیقت کے طور پر کہ جس کے زیر سایہ زندگی بسر کی جائے، بیان کر رہے ہیں کہ اوصیکم، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور اپنے کاموں کو منظم کرنے کی. دیکھیے، تنظیم، نظم، ایک آرڈر میں کسی چیز کا ہونا اس کائنات کا حصہ ہے. جب سے یہ کائنات، یہ یونیورس تخلیق پائی ہے، اس کائنات میں ایک نظم موجود ہے. بغیر نظم کے کوئی چیز نہیں ہے. چاند کا آہستہ آہستہ بڑھنا، چودھویں تک پہنچنا، اس کے بعد دوبارہ گھٹنا، اس کے بعد غائب ہو جانا، پھر دوبارہ اگلے ماہ کی صورت میں، ہلال کی صورت میں اس کا نمودار ہونا، ہواؤں میں، موسموں میں، زندگی کے تمام شعبوں میں آپ دیکھیں گے، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوان ہو، انسان ہو، ایک نظم پایا جاتا ہے. انسان کی زندگی میں ایک نظم ہے، انسان کی جسم میں جو خداوند عالم نے خلق کیا اس میں ایک نظم پایا جاتا ہے. حتیٰ کہ خداوند عالم کو پہچاننے کے لیے، خداوند عالم کی شناخت حاصل کرنے کے لیے جو راستے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ برہان نظم ہے. یعنی کائنات میں موجودہ سسٹم میں نظم کو دیکھتے ہوئے، اس آرڈر کو دیکھتے ہوئے، اور اس ترتیب کو دیکھتے ہوئے انسان خداوند عالم کے وجود کا پتہ چلا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نظم کائنات میں جاری و ساری ہے. اسی نظم کو انسان کو جب دیا گیا، اور اس سے یہ چاہا گیا کہ انسان اپنی زندگی کو منظم طریقے سے گزارے. خب، یہ نظم کیا ہے؟ ہم اپنی تنظیم میں نظم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی تنظیم کو کیسے منظم کر سکتے ہیں؟ اور ہم خود تنظیم سے کیسے منظم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لیبورٹریز میں ایکسپیریمنٹ ہو سکتی ہیں، تجربے ہو سکتے ہیں، خون پہ تجربہ ہو سکتا ہے، انسان کی جلد پہ تجربہ ہو سکتا ہے، انسان کے گوشت کو لیبورٹری میں جا کر اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ علمی مقولات ہوتے ہیں جو ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ علمی مقولات وہ ہوتے ہیں کہ جو ہوا سے خمسہ کے ذیل میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر بہت سادی سی مثال ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ کو جو خوشی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر اس وقت وال اسٹریٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے اور سرمایہ دارہ نظام زمین بوس ہو رہا ہے، اور یہ وہ پیشن گوئی جس کو امام خمینی نے یا رہبر معظم نے اپنی تقاریر میں مختلف حوالے سے اس کی جانب نشاندہی کی تھی، تو آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ سے کہوں یہ خوشی دکھائیے، کیا آپ اسے مجسم صورت میں دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ علمی مقولہ سے تعلق نہیں رکھتی کہ جو لیبورٹری میں حواس خمسہ کے ذریعے سے انالائز کیے جائیں یا ان کو تجزیہ کیا جائے۔ دکھ، احساس، محبت، یہ تمام وہ علمی مقولات ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، ماورا میٹافزکس سے تعلق رکھتے، ماورا طبیعہ سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح تنظیم بھی، میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے تنظیم کا کوئی وجود دکھائیے، آپ مجھے تنظیم کا وجود دکھا سکتے ہیں؟ میں کہوں آپ کی تنظیم آئی ایس او ہے، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان، آپ مجھے اس کا وجود خارجی دکھائیے۔ دیکھیں دو قسم کے وجود ہیں، ایک وجود ذہنی ہے اور ایک وجود خارجی ہے۔ وجود ذہنی آپ کے مائنڈ میں ایک تصویر موجود ہے، مثال کے طور پر میں کہوں مسجد خیر العمل، سب نے دیکھی بھی مسجد خیر العمل، وہ مسجد وہاں پر ہے، لیکن آپ کے ذہن میں فوراً ایک امیج آ جاتی ہے، ایک تصویر آ جاتی ہے، یہ وجود ذہنی ہے اس مسجد خیر العمل کی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں آگ، یہ بہت ہی ملموس اور بہت ہی واضح مثال ہے، آپ کے ذہن میں آگ کا تصور ہے کہ آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں، آگ جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہے اور اس میں مزید تیزی آتی جا رہی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں جو آگ ہے وہ نہ وہ جلاتی ہے، نہ وہ جلا کر خاکستر کرتی ہے، نہ وہ جلا کر آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، صرف اس کا ایک امیج ہے۔ لیکن باہر اگر آپ سے کہا جائے یہ آگ، یہ آگ جلائے گی بھی، یہ آگ تپش بھی دے گی، یہ آگ حرارت بھی دے گی۔ تو دو قسم کے وجود ہیں، ایک وجود ذہنی ہے جو ہر قسم کی خصوصیات سے عاری ہوتا ہے۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں میں جی؟ درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ یہ اگر دوست اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو گفتگو کرنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ آپ ہیں کتنے گنتی کے افراد میں، ایک جگہ جمع ہو جائیں آپ حضرت بھی اس طرف آ جائیں۔ درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ خب اگر یہاں پر منظم نہیں ہوں گے، یہاں پر اپنے نظم کو اور اپنی تنظیم کو پیش نہیں کریں گے تو پھر کہاں پہ پیش کریں گے؟ یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی تنظیم کے نظم کو یہاں پہ پیش کریں۔ تو ایک وجود ذہنی ہے کہ جو تمام قسم کی خصوصیت ساری ہوتا ہے، ایک وجود خارجی ہوتا ہے۔ بات واضح گئی، ایک وجود ذہنی ایک گلاس ہے، اس میں پانی ہے، اس کی جو امیج، اس کی جو پکچر جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس میں پانی ہے، لیکن وہ پانی گیلا نہیں کرے گا، وہ پانی گرے گا نہیں، وہ پانی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن پانی جو ہے یہاں پہ گرے گا تو یہ گیلا بھی کرے گا، نقصان بھی پہنچائے گا، آپ کی تشنگی کو رفع بھی کر سکتا ہے، دور بھی کر سکتا ہے۔ وجود خارجی یعنی پانی کا باہر وجود۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے تنظیم کا وجود خارجی دکھائیں، تنظیم کہاں ہے؟ دکھا سکتے ہیں آپ کہ جناب یہ چیز تنظیم ہے، یہ چیز تنظیم ہے، یہ ہے آئی ایس او، یہ ہے آئی ایس او، یہ ہے آئی ایس او، کیا چیز ہے آئی ایس او؟ وجود خارجی ہے اس کا؟ نہیں ہے۔ پھر تنظیم، پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک تنظیم ہے، ہم اس کے رکن ہیں، ہمارا ایک مرکز ہے جو لاہور میں ہے، اس کے تحت اتنے ڈویژنس ہیں، اس ڈویژن سے ایک کراچی ڈویژن ہے، کراچی ڈویژن کے زیر اثر کئی یونٹس ہیں، ہر ایک ان یونٹس میں سے ایک یونٹ جو ہے وہ گلشن اقبال ہے، اور اس کے ہم ممبران ہیں، اور ہماری یہ سالانہ تنظیم نو ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ ہے تو پھر تنظیم کہاں ہے؟ اگر یہی سب تنظیم ہے، آپ بھی تنظیم ہیں، آپ بھی تنظیم ہیں، آپ بھی تنظیم ہیں، آپ بھی تنظیم ہیں، آپ سب تنظیم کے مزاق ہیں، آپ تنظیم کا ظہور ہیں۔ تنظیم خارج میں وجود نہیں رکھتی، ہاں اس کے اثرات آپ دکھا سکتے ہیں۔ یہ جھنڈا مثال کے طور پر ہماری تنظیم کا ہے، یہ ہماری تنظیم کا مثال کے طور پر نصب العین ہے، یہ ہماری تنظیم کا دفتر ہے، یہ ہماری تنظیم کے مرکزی صدر ہیں، یہ ہماری تنظیم کے ڈویژنل صدر ہیں، یہ ہماری تنظیم کے نظارت کے رکن ہیں، یہ ذیلی نظارت ہے، یہ مرکزی نظارت ہے، یہ یونٹ صدر ہیں، یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں، یہ پبلیکیشن سیکرٹری ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کا ظہور دکھا سکتے ہیں, تنظیم کو نہیں دکھا سکتے. اس کا مطلب یہ کہ تنظیم ان مقولہ سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کا وجود خارجی موجود نہیں ہے لیکن اس کے اثرات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, پھر تنظیم کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خود ہم مل کر ہمارا عمل, ہمارا بیہیویئر, ہمارا اجتماعی اور انفرادی کردار مل کر تنظیم کو مضبوط بناتا ہے. ہم مل کر شامل ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی نہیں تو میں کہوں گا یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے, لیکن اگر یہاں کوئی موجود ہے تو میں کہوں گا یہاں پہ ایک انسان, دو انسان, چار انسان, دس افراد, بیس انسان موجود ہیں. اسی طرح تنظیم, تنظیم کا وجود خارجی کوئی نہیں کہ آپ کے جناب یہ چیز میری تنظیم ہے, یہ چیز میری تنظیم ہے. ہاں آپ اس کے اثرات دکھا سکتے ہیں, یہ ہماری یونٹ صدر ہیں, یہ ہمارا یونٹ آفس ہے, یہ ہمارا جھنڈا, یہ ہمارا دستور ہے, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں, یہ فلاں ہیں. اس کے مظاہر دکھا سکتے ہیں, اس کا مزاج دکھا سکتے ہیں, اس کے اثرات دکھا سکتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جس کو محسوس کیا جا سکے, ٹچ کیا جا سکے, لمس کیا جا سکے, جناب یہ تنظیم ہے. اس کا مطلب کہ تنظیم پھر ہمارے وجود سے اور ہمارے عمل سے ہے. اس کا مطلب یہ لازم و ملزوم ہے, تنظیم و تنظیمی ساتھی, تنظیم و تنظیم کے ممبران. پھر اب دیکھنا یہ کہ تنظیم کا مقصد کیا ہے. تنظیم لفظ کہاں سے آئے؟ ارتقاء تنظیم. ہم ارتقاء تنظیم کی بات کرتے ہیں تو جب خود ارتقاء کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مادیت سے ہٹ کر گفتگو کر رہے ہیں, تنظیم کے ارتقاء کی. جب تنظیم وجود نہیں رکھتی باہر میں, پھر تنظیم کو ارتقاء یعنی تنظیم کو اوپر کی طرف لے کے جانا, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جب آپ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ تنظیم باہر میں کچھ نہیں, اس کے اثرات موجود ہیں, یہ ممبر ہیں, یہ یونٹ صدر ہیں, یہ ڈویژن صدر ہیں, یہ جھنڈا, یہ دستور ہے, یہ مرکزی نظارت, دہلی نظارت وغیرہ وغیرہ, تو پھر ارتقاء تنظیم یعنی تنظیم کو اوپر لے کر جانا, اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ جب تنظیم ظاہری طور وجود نہیں رکھتی تو پھر تنظیم کو اوپر لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پر ارتقاء تنظیم سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ تنظیم آپ سے اور آپ تنظیم سے ملے ہوئے ہیں, لازم ملزوم ہیں. اگر ایک یونٹ میں کوئی ممبر نہیں ہے تو کیا اس جگہ کو کہا جائے گا یہ آئی ایس او کا یونٹ ہے؟ جی کہا جائے گا, نہیں کہا جائے گا. ایک ڈویژن میں, ایک شہر میں کوئی یونٹ نہیں آئی ایس او کا, کوئی ڈویژن نہیں, کہا جائے گا یہاں پہ آئی ایس او کا ڈویژن ہے؟ نہیں کہا جائے گا. ظاہری بات ہے ڈویژن اسے کہا جائے گا جس کے زیر اثر کچھ یونٹس آتے ہوں اور وہ ان کی مثلا سربراہی کرے, ان کی نظارت کرے. یا ایک یونٹ یہاں پر ہو, اس کے کچھ ممبر ہوں, کم سے کم 10 ممبر ہونے چاہیے ایک یونٹ کے لیے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی ابھی اتنی یادداشت میری جو ہے وہ بوڑھی نہیں ہوئی ہے. بہرحال آئی سو کو چھوڑے ہوئے تو عرصہ ہو گیا, لیکن 10 ممبران ہوں گے. اگر 9 ممبران ہوں گے تو یونٹ تشکیل نہیں پا سکتا, لہذا ضروری ہے کہ 10 ممبران ہوں, یہ 10 سے زیادہ ہوں تو پھر ایک یونٹ تشکیل پاتا. جب 10 ممبران ہی نہیں ہے, 9 ممبران تو اس کو یونٹ نہیں کہا جائے گا. یا کوئی ممبر نہیں تو وہاں نہیں کہا جائے گا کہ اس مسجد میں ہمارا یونٹ موجود ہے, یہ یونٹ مثال کے طور پر ہمارا آفس موجود ہے. تو آپ لازم ملزوم, یعنی جہاں پر 10 افراد ہوں گے وہاں پر خود بخود ایک یونٹ قائم ہو جائے گا, لازم ملزوم ہے. ارتقاء تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے عمل سے براہ راست وابستہ ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. آپ نے پڑھا ہوگا, پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جی نہیں پڑھا, پڑھا ہے. یعنی جب آپ کا عمل اچھا ہوگا تو خود بخود آپ کی تنظیم کا عمل اچھا ہوگا, اگر آپ کی تنظیم خراب ہوگی تو پھر آپ کا عمل بھی اسی ریشو سے تنزل کی طرف جائے گا. خوب اب دیکھنا یہ کہ ہمارا اور تنظیم کا آپس میں کیا رابطہ ہے, ہم تنظیم کو کیا دے سکتے ہیں, تنظیم ہمیں کیا دے سکتی ہے. خوب تنظیم ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ بالکل اس کی مثال ایسا ہی, آپ کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ کلاس ہوتی ہے, لیکچر ہوتا ہے, استاد آتا ہے بلیک بورڈ پر آ کر ایکویشن سالو کرتا ہے, آپ کو لیکچر دیتا ہے, پوائنٹس بتاتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے. خوب یاد کرنا نہ کرنا, حفظ کرنا نہ کرنا, کمبائن اسٹڈی کرنا نہ کرنا, آپ کا کام ہے. آخر میں آپ سے کراچی یونیورسٹی یا بورڈ جو ہے وہ آپ سے امتحان لے گا, اور اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ پاس ہو جائیں گے, اور اگر نہیں پڑھا ہوگا تو آپ وہیں رہ جائیں گے. خوب تو اس کلاس کا, اس کالج کا, یونیورسٹی کا مقصد کیا, پھر استاد کس لیے, پھر یہ لیکچر کس لیے رکھا ہے؟ یہ آپ کو ڈائریکشن دینے کے لیے صرف, ये आपको प्रिपेयर कराने के लिए नहीं है। सही तालिबे इल्म वो होता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेक्चर्स के साथ साथ अपनी स्किल्स पर, अपनी इस्तेदाद और सलाहियत पर तवज्जो देता है। ये सब हमें तवज्जो दिलाने के लिए हैं, जिहत देने के लिए हैं, डायरेक्शन बताने के लिए, इससे ज़्यादा इनका कोई किरदार नहीं है। हत्ता के हौज़े इल्मिया कुम में भी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, दीनी मदारिस में भी अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ये तमाम चीज़ें जिहत देने के लिए हैं। उसको अमल करना ना करना आपका काम है। उसकी बिल्कुल मिसाल कई जगह मैंने दी, उसकी वजह मिसाल ऐसे ही जैसे एक बैट्समैन जो है वो मैदान में उतरे, एक वक्त वो चाहता है वो सेंचुरी स्कोर करे, और उसका जो क्राउड है क्लाइबिंग करता है, तशवीक करता है, उसकी हिम्मत अफजाई करता है, ताली बजाता है उसके लिए, उसके नारे लगाता है कि तुम सेंचुरी स्कोर, वो सेंचुरी स्कोर करता है। एक वक्त आता है वो मिसाल के तौर पर सट्टेबाजी करके जो वो आ जाता है और वो स्कोर नहीं करना चाहता। अब लाख तमाशाए भी हों, 10 लाख भी हों, सब मिलकर उसके लिए ताली बजाएं, क्लाइबिंग करें, नारे लगाएं, शोर करें, छक्का मारो, चौका मारो, सेंचुरी स्कोर करो, लेकिन अगर ये ना करना चाहे तो ये 1 लाख तमाशाई, 10 लाख तमाशाइयों की तालियां, नारे, दाद, हूटिंग कुछ भी इसकी मदद नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो कुछ है उसकी अपनी स्प्रिट और उसकी अपनी लगन है। तो जिस तरह कॉलेज का लेक्चर, यूनिवर्सिटी के लेक्चर हमें जिहत देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बस, बाकी हमें अपनी स्किल्स पर तवज्जो देनी होगी और हमें खुद आगे बढ़ना होगा। तंजीम बैनी ऐसा ही है, तंजीम से नज्म लें, तंजीम को हम नज्म बख्शते हैं और फिर उस तंजीम से नज्म लेते हैं। मैंने कहा लाजिम मंजूम है, आप और आपकी तंजीम जुदा नहीं हो सके। आप नहीं है तो फिर आपकी तंजीम नहीं है। 10 यूनिट मेंबरान नहीं है, 10 मेंबरान नहीं यूनिट में तो वो यूनिट नहीं है। 10 मेंबरान यूनिट में आ जाएंगे तो यूनिट तश्कील पा जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी आपका वजूद, आपकी मौजूदगी एक यूनिट को वजूद बख्शती है, और आप 10 अफराद नहीं है तो यूनिट को तश्कील नहीं दे सकते आप। खूब क्या करें, तंजीम हमें जिहत देती है। तंजीम भी हम इंसानों की बनाई हुई है ना, तंजीम भी हमारे जो सीनियर थे, हमारे जो बुजुर्ग उलमा थे, उन्होंने इसमें काम किया और एक लाह अमल तैयार किया, एक दस्तूर तैयार किया, उन्होंने एक बेहतरीन शुस्तरफ्ता शक्ल में एक सिस्टम को हमारे सामने दिया। ये मरकज है, ये डिवीजन है, ये यूनिट्स हैं, हर डिवीजन में इतने यूनिट्स होने चाहिए, हर यूनिट में इतने मेंबर होने चाहिए, इसकी शराइत मौजूद हैं, इसका क्राइटेरिया मौजूद है, इसका मेयार मौजूद है। अगर दस्तूर में तमाम किस्म की अहकामात दिए गए हैं कि अगर डिवीजनल सदर, मरकज सदर कोई अगर खिलाफ वर्दी करता है तो उसकी बासपुर्स की जा सकती है, उसका मुआखजा किया जा सकता है। मजलिस-ए-उमूमी बनाई गई है, मजलिस-ए-उमूमी में आप पास करते हैं बिल, आप बहस करते हैं, आप जो मरकज आपको पैगाम देता है आप उसे डिस्कस करते हैं, यूनिट सदूर मीटिंग होती है, आपस में मिल बैठ कर आप उन चीज़ों को सामने रखते हैं, एनालाइज करते हैं, तजिया करते हैं, बहस करते हैं, फिर जाकर वो बाहिम रजामंदी से, अक्सरियती आरा से वो फैसला मंजूर होता है और फिर वो अमल के मरहले में आ जाता है। कहने का मकसद ये कि अगर आप ये दस्तूर जो आपको दिया गया है, अगर इसी पे आप सही तरीके से अमल दरामद करें, अमल दरामद करवाएं, खुद भी अमल करें, दूसरों से भी करें, तो खुद आपकी तंजीम का जो आउटपुट होगा वो बेहतर होगा, और उस आउटपुट की शक्ल में खुद हम और हमारे बाद या हमारे नीचे वाले जितने भी साथी हैं, हमारे बाद आने वाले साथी खुद ब खुद एक ऑर्डर में, एक तरतीब में, एक नज्म में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम तंजीम के उसूल कवानीन को सही तौर पर लागू नहीं करें, अप्लाई नहीं करें, जब मेरी मर्जी आए मैं यूनिट में आऊं, जब मेरी मर्जी आए मैं यूनिट में नहीं आऊं, जब मेरी मर्जी आए मैं काम करूं, जब मेरी मर्जी आए मैं काम ना करूं, तो इसका मतलब है कि मैंने तंजीम से कुछ नहीं सीखा। देखिए तंजीम खुद क्या है, तंजीम नज्म देना, किसी चीज को मुरतब अंदाज से अंजाम देना, ये तंजीम है। तंजीम हमें नज्म देना सिखाती है। क्या वो तंजीम क्या है, वो दस्तूर है हमारा कि जिसके तहत आप अपने कामों को अंजाम देते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी का एक दस्तूर है जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद वाल।
کتنا ٹائم ہو گیا ہے جی؟ رات تک کتنا ٹائم ہو گیا گفتگو شروع کیے ہوئے؟ 20 منٹ، 15 منٹ، ٹھیک. درود بھیجے محمد وال محمد. نظم دینا ہے اپنے کاموں کو، تو جتنا آپ تنظیم کو اور تنظیم اصول و قوانین کو اوبے کریں گے، ان پہ عمل پیرا ہوں گے، اتنا ہی آپ کی تنظیم کا آؤٹ پٹ، اس کا عمل، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ بہتر ہوگا. لہذا اگر میں اپنی مرضی کا مالک ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن جب انسان انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آتا ہے، مثال کے طور پر جب انسان بیچلر ہوتا ہے کہتا ہے میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرے ماں باپ، میرا اسٹیٹس، میرا بستر، میرے برتن، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہمارا گھر، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا بنگلہ، ہمارے ماں باپ، یعنی تمہاری ماں باپ، میری ماں باپ. اب انسان وسیع ہو گئے نا، اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس کی، تو پھر اس طرح انفرادیت میں آپ جیسے چاہے ہیں، لیکن جب آپ ایک تنظیم میں آ گئے، ایک سرکل میں آ گئے، ایک منظم ہو گئے، تو پھر آپ کی اپنی انفرادی شناخت موجود ہے، لیکن جب اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے تو سب سے رائے لی جاتی ہے. ممکن ہے میں اس کے مخالف ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں ایک اجتماع کا تابع ہو جاتا ہوں. جو اجتماعی رائے آئی ہے، اکثریتی رائے آئی ہے، میں اس کا تابع ہو جاتا ہوں. لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا جتنا ہم اپنی تنظیم کے اصول و قوانین پر عمل کریں گے، دستور پر عمل کریں گے، اتنی ہی زیادہ تنظیم مستحکم ہوگی، اور پھر اس تنظیم کے مستحکم منظم ہونے کے نتیجے میں خود ہمارا کردار، ہمارا عمل بھی منظم ہوگا. کیسے؟ جب تنظیم منظم ہوگی، یونٹ صدر منظم ہوگا، یونٹ کابینہ منظم ہوگی، تو پھر پوچھا جائے گا جناب آپ کیوں نہیں آتے، آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. تو خود بخود ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوگا، باسپورس کی جائے گی، مواخذہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال جواب ہوگا. اب انسان متوجہ ہوگا کہ مجھ سے سوال جواب ہوگا، مجھے جو ذمہ داری دی گئی، میں نے جو ذمہ داری لی ہے، اس کو کما کو پورا کرنے کی کوشش کروں. اس کا مطلب یہ کہ لازم ملزوم ہے، لیکن اگر ہر شخص اپنی رائے کا تابع ہو جائے، استبدادیت اسی کو کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی تنہا رائے کا متی ہو جائے، جناب بس میری رائے اور کسی کی رائے نہیں ہے، میری نظر اور کسی کی نظر نہیں ہے. چنانچہ ایسی صورتحال میں کہ ایک تنظیم کے تمام افراد استبدادیت کے شکار ہو جائیں، تمام افراد اپنی رائے کو اہمیت دینے لگیں، دوسرے کی رائے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، تو یہاں پر تنظیمی عمل مستحکم نہیں ہوگا، یہاں پر تنظیمی سوچ منظم نہیں ہوگی. میں نے پھر کہا، میں پھر کہتا ہوں، پہلے بھی کہا کہ تنظیم ہمیں جہت دیتی ہے، تنظیم ہمیں ایک نظم دیتی ہے. وہ نظم دستور کی صورت میں، جب تک اس دستور کو صحیح طور پر اجرا نہیں کیا جائے گا، ہم خود منظم نہیں ہو سکتے. ہم منظم ہوں گے، تنظیم منظم ہوگی، ہم نامنظم ہوں گے، تنظیمی سیٹ اپ نامنظم ہوگا. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں یونٹ کی طرف سے، ڈویژن کی طرف سے، یا مرکز کی طرف سے، اسے کم حق کو پورا کیا جائے. یہ طے کیا جائے کہ ہفتے میں ایک دن مثال کے طور پر یونٹ کے تمام افراد کو جمع ہونا ہے. دوسری چیز جو ہماری تنظیم میں ذمہ داری بن سکتی ہے وہ تربیت. بغیر تربیت کی کوئی بھی چیز ثمر بخش نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز اگر انسان کی تربیت نہ ہو، اگر انسان تربیت یافتہ نہ ہو، اخلاق، کردار، ظاہر، باطن، سیرت، اگر یہ سب انسان کی تربیت نہ ہو سکیں، تو پھر انسان جہل کو بلندہ ہوگا، کچھ نہیں کر سکتا. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر علم توحید بھی انسان حاصل کرے اور خدا کے لیے نہ ہو، تو وہ اسے خدا تک نہیں پہنچا سکتا. علم توحید بھی، علم قرآن بھی اگر خدا کے لیے نہ ہو، تو انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا ضروری ہے کہ انسان تربیت کے مرحلے کو اپنے لیے لازم واجب قرار دے کہ میں جب تک ہوں. اس لیے کہ دیکھیں، آپ نوجوان ہیں، یہ آپ کی جوانی جو ہے یہ مسلسل گزر رہی ہے. حدیث میں نعمتان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی امام مارگاہ میں نیچے آغا بہاؤدینی نے جو آج سے 2-3 مہینے پہلے نوجوانی کے عنوان پر ایک درس دیا تھا، اگر وہ آپ کے ذہنوں میں ہو، مجھے نہیں پتا آپ حضرات تھے یا نہیں تھے، اس میں لب لبا بھی یہی تھا کہ جوانی بہت ہی نازک زمانہ ہے، حساس زمانہ، یہ وقت گزر رہا ہے۔ لہذا اگر آپ اپنی تربیت کی فکر نہیں کریں گے، اخلاق کی، سیرت کی، گفتار کی، پڑھائی کی، جسم کی، روح کی، تو پھر وہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، بغیر کسی تربیت کے، بغیر کسی ہدف کے انسان آگے بڑھتا رہے گا، اور انسان اس وقت اسے ہوش آئے گا کہ جب یہ جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی۔ اللہ خداوند عالم نے یہ صحت دی، اب ہاسٹل لائف میں، ہاسٹل لائف بہترین لائف ہوتی ہے، بہترین لائف ہوتی ہے زندگی کی۔ 24 گھنٹے آپ کی مٹھی میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کی مٹھی میں ہوتے ہیں، کیسے چاہے یوز کریں۔ لیکن جب یہ شب و روز گزر جائیں گے، اپنے سینئر سے پوچھیں جو ہاسٹل کی لائف گزار چکے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاسٹل کی لائف کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ 24 گھنٹے آپ کی مٹھی میں، جیسا چاہے یوز کریں، لیکن جب جاب کریں گے، شادی ہو جائے گی، تو پھر مصروفیت بڑھ جائے گی، پھر ہاسٹل کی لائف کو یاد کریں گے، کاش کہ ایسا کیا ہوتا، کاش ویسا کیا ہوتا۔ زندگی اسٹل نہیں ہو سکتی، زندگی جمود نہیں ہو سکتی، رک نہیں سکتی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی۔ یہ کارواں گزر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک منٹ کے لیے روک دو، میں رکنا چاہتا ہوں یہاں پہ، نہیں۔ زندگی نہیں رکے گی، کارواں نہیں رکے گا، زندگی اسٹل نہیں ہو سکتی۔ کیا کریں؟ جتنی تربیت کر سکتے ہیں اخلاقی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اپنے جسم کو اہمیت دیں، اچھا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی طرح بال بنائیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان کی خوبصورتی میں سے ایک خوبصورتی اس کے بال ہیں، اگر کسی کے بال ہیں یا وہ اپنے بال رکھنا چاہتا ہے تو انہیں منظم کرے، جیل لگائے، تیل لگائے، روغن لگائے، اس میں ان کو کنگا کر کے رکھے۔ وہ آج کل کی طرح ایسے نہیں ہو کہ بم بال کھڑے ہوں، بم پھٹے ہوا ہو جناب۔ خوب، آپ کی وضع خطا، آپ کا حلیہ، آپ کا ڈریس، آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے تو، کوئی سے برد، کوئی نہیں، یعنی کوئی بندہ مومن دیکھے، بندی مومن نہیں، بندہ مومن دیکھے تو خوش ہو، مثال کے طور پر۔ تو ظاہری وضع خطا، ظاہری حلیہ، ظاہری ڈریسنگ بھی ایسی ہونی چاہیے، داڑھی بھی مرتب اچھی بنی بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جناب انقلابی ہو گئے تو کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، گلے میں کالا مفرر ہے اور بال کھڑے ہوئے اور کپڑے میلے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں۔ بلکہ آپ کا ظاہری حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اسپورٹ کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کھیلیں، ورزش کریں، آپ سے آپ کی اسپرٹ بڑھتی ہے، اسپورٹس آپ کی اسپرٹ بڑھے گی، لگن بڑھے گی، تڑپ بڑھتی ہے آپ کی کچھ پانے کی، کم وقت میں زیادہ چیز کو حاصل کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اسپورٹس سے۔ اسی طرح ورزش کریں، اسی طرح اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، آپ کی بہترین ذمہ داری، جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ میں تحصیل تہذیب اور تہذیب تحصیل تہذیب اور ورزش چاہتا ہوں نوجوانوں سے، تحصیل علم، تہذیب نفس اور ورزش، یہ تین چیزیں آپ سے مطلوب ہیں۔ لہذا جس طرح آپ اپنے جسم کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح اپنے روح کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اہمیت دیں۔ صبح اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، نماز عشاء پڑھنا ہے، تلاوت قرآن ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، بازار میں، راستے میں، بس میں، ہر طرح کے آپ کو گناہ کے مظاہر ملیں گے، گناہ کے دروازے ملیں گے جو آپ کو اپنی طرف بلائیں گے۔ لیکن اگر انسان خدا والا ہو، مومن ہو، عاشق اہل بیت ہو، تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، یہی تہذیب نفس ہے۔ تو تنظیم کا مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، جسم کو بھی، روح کو بھی، دنیا کو بھی، آخرت کو بھی، اور جتنے ہم منظم ہوں گے اتنی ہی ہماری تنظیم منظم ہوگی، اور جتنی تنظیم منظم ہوگی اتنا ہی آؤٹ پٹ ہمارا اچھا نکلے گا۔ یہ تھی لب لباب ہماری گفتگو کا۔ آخر میں جو ام المومنین علیہ السلام کا ارشاد تھا، جس کے ذیل میں نے یہ نکات آپ کے سامنے پیش کیے، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں میں نظم پیدا کرو۔ یہ نظم پیدا کرنا کیا ہے؟ انسان کی شخصیت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کے جوتے رکھنے سے۔ وہ جوتے کس طرح آپ نے رکھتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ چلنے میں لاوبالی ہوتے ہیں، تو ان کی جو سینڈل ہوتی ہے، جو ہیل ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے گھس جاتی ہے، یعنی چلنے میں بھی انسان لاوبالی ہوتا ہے۔ ایک طرف پیر زور دے کے چل رہا ہوتا تو اس کا جو سینڈل ہوتی ہے وہ ایک کونے سے زیادہ گھسی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ چلنے میں بھی لاوبالی انسان ہے۔ یہ آپ نے بہت سے لوگ دیکھو گے لاوبالی انداز سے چل رہے ہوتے ہیں تو زمین پہ پیر گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، یا اس قسم کی دوسری۔ تو ام المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے کاموں کو منظم، انسان کو منظم دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ وہ اپنے لباس کو کیسے رکھتا ہے، اپنی کتابوں کو کیسے رکھتا ہے، اپنے جوتوں کو کیسے رکھتا ہے۔ یہ ام المومنین کا قول نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں۔ اس کی نجی زندگی میں جا کے دیکھیں، اس کی پرائیویٹ زندگی میں جا کے دیکھیں وہ کیسا کھاتا ہے کیسا پیتا ہے. اگر میں کبھی آپ کے ہاسٹل آؤں پھر آپ کے کمرے کا معائنہ کروں پتہ چلے گا آپ کتنے منظم ہیں. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. آ نہیں رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں کسی دن آ سکتا ہوں. خدا کا تقویٰ یعنی یہی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور نظم امرکم یعنی اپنے کاموں کو منظم کرنا. آپ جتنا منظم ہوں گے آپ کے وقت میں اتنی ہی برکت پیدا ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ تجربہ ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. 24 گھنٹے ہیں، اگر کوئی پلاننگ نہیں ہے آج کے دن کی میرے پاس تو 24 گھنٹے میرے لیے کم ہے 5 کاموں کے لیے بھی. میں 5 کاموں کو بھی ڈھنگ سے 24 گھنٹے میں انجام نہیں دے سکتا، لیکن اگر یہ 24 گھنٹے میرے پاس منظم انداز سے میرے پیپر پہ لکھے ہوئے کہ میں نے صبح سے شام تک کیا کام کرنے ہیں، تو ان 24 گھنٹے میں 2400 کام کر سکتا ہوں. خود بخود برکت پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اسٹور ہو اور آپ اس میں ہر چیز پھینکتے جا رہے ہیں، اور جب موقع ہے تو اسے تلاش کرنے میں کتنی دشواری ہوگی، لیکن جب ہر چیز اگر ترتیب سے رکھی ہو اپنی اپنی جگہ پر تو پھر تلاش کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کو مزید چیزیں رکھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی، آپ کو بہت ساری جگہ مل سکتی ہے. وقت بھی ایسا ہی ہے کہ وقت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت سے استفادہ کریں، وقت میں برکت ہو، تو پھر وقت کو منظم کریں، اپنے اوقات کو منظم کریں. صبح جب اٹھیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ پیپر پہ لکھیں کہ مجھے اتنے کام کرنے ہیں شام تک، اور لکھیں کہ اس کام کے لیے اتنا وقت درکار ہے میرے لیے. صبح سے دوپہر تک یونیورسٹی ہے، اس کے بعد گھر آنا ہے، نماز ہے، کھانا ہے، فلائیں 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 فلائیں. لکھیں اس چیز کو، تو آپ دیکھیں خود بخود آپ کے ٹائم میں برکت پیدا ہوگی، آپ کے وقت میں وسعت پیدا ہوگی. اور آپ 10 کام کرتے تھے تو آپ دیکھیں گے آپ 20 کام 30 کام آسانی سے ساتھ کر سکتے ہیں، اور پھر بھی وقت بچ جاتا ہے. لہذا نظم امرکم کا مقصد یہی ہے، اور یہی چیز ہمیں عالم آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ انسان جب اس دنیا کے لیے کوشش کرے تو پھر عالم آخرت کو اور خدا کو فراموش نہ کرے. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو خدا کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے کاموں کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ارتقاء تنظیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے تنظیم کے کاموں کو منظم کریں تاکہ اس تنظیم کا اثر ہماری زندگی پر ہو اور ہم منظم ہو سکیں. خدا و عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس وقت جو تحریکیں عالم اسلام میں موجود ہیں، اسلامی بیداری کی تحریکیں، ان کو سربلندی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. اور اس وقت عالم کفر میں جو تحریکیں ہیں وال اسٹریٹ کے نام سے، جس میں سرمایہ دار نظام کے خلاف یہ عالمی تحریک اٹھی ہے، خدا سے دعا ہے کہ جلد از جلد یہ تمام عزم، یہ تمام نظریات اور مکاتب نابود ہوں، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو حرمت تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. اور محمد و آل محمد صلوات.